أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے امام بنائے یا قائد بنائے جو ہمارے حکم اور ہماری منشا کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، یا ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے، یا ان کو لیڈ کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو وحی کی کہ وہ نیک کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہ سب ہمارے بندے تھے، ہماری عبادت کیا کرتے تھے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے قیادت یا لیڈرشپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین قائد یا قائد انسانیت. آپ نے یہ آیت دیکھی اور سنی، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے ان کو قائد بنایا جو لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. یعنی اندازہ ہی ہوا کہ لیڈرشپ کی جو سب سے بنیادی چیز ہے اور کامیاب ترین لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں لیڈرشپ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کی طرف رہنمائی کرے جو اللہ کی راہ ہے اور جو اللہ کا منشا ہے. اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، کہا گیا کہ ہم نے ان کو وحی کی، ہم ان کو وحی کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ نیک کام کیسے کریں، نمازیں کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے دیں. یعنی یہ کہ نماز قائم کرنے سے مراد اللہ کے حقوق، اور زکوٰۃ دینے سے مراد بندوں کے حقوق، اس میں پوری کی پوری انسانیت آ گئی، اس میں پورا کا پورا پوری کی پوری زندگی آ گئی، دین اور دنیا کا توازن آ گیا اس کے اندر. تو دوسری چیز یہ کہ ہم نے ان کو وحی کی، ہم جو وحی کرتے تھے اس کے مطابق وہ یہ کام کیا کرتے تھے. تو یہاں بھی اس میں مزید وضاحت ہو گئی کہ جو انبیاء ہوتے تھے اور جو قائدین ہوا کرتے تھے، ان کی بنیادی چیز یہ تھی کہ جس طرح وہ لے جایا کرتے تھے وہ راستہ وہ تھا جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور اسی کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے. اسی بات کو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے، ہم نے ان کو امام بنایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اندر سے ایسے ائمہ اور ایسے لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم اور ہماری منشا کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور وہ سب کے سب ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ہم بات کرتے ہیں قیادت کی اور لیڈرشپ کی، تو اس میں سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ وحی کے مطابق کیا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اللہ کی منشا کے مطابق کیا. لیکن اس میں میں ایک لطیف اشارہ اور کروں گا آپ کے سامنے. اللہ کے نبیوں کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی اس طرح کے اخلاق اور اس طرح کے کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ ان پہ انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ ان کے اندر جو ہیومن ویلوز ہوتی ہیں، یعنی انسانی قدریں، مورل ویلوز، اخلاقی قدریں جو ہوتی ہیں، وہ معاشرے کو معلوم ہوتی ہیں، اور ان کی شخصیت معاشرے میں جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا نمونہ ہوتی. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور آپ کو نبی بنایا گیا، غار حرا سے نکلنے کے بعد جب آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو ام المومنین جو شہادت دیتی ہیں بڑی اہم بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انکا لتصل الرحم و تقری دیو و تقسیب المعدوم، ایک جگہ الفاظ آتے ہیں، و تحمل الکل و تعین علی نوائب الحق، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، حالانکہ ابھی نہ بھی بنے ہیں لیکن اس سے پہلے کی شہادت دے رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، ناداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب مصیبتوں کے وقت آتا ہے تو اس میں آپ مدد کرتے ہیں، لتصل الرحم، اور ایک بات، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو بات وہی آ گئی کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، تو وہ زمانے نبوت سے پہلے ہی اپنے معاشرے میں اپنی انسانی خوبیوں کی وجہ سے معروف ہوتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بیوی اپنے شوہر کے راز کو سب سے زیادہ جانتی ہے، ایک غیر مسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف اس وجہ سے لایا، وہ سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، اور جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچا کہ غار سے نکل کے جب گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی تھی، تو وہیں جا کر کے وہ ایمان لے آیا، وہ ایمان لے آیا، کہا کہ جب بیوی نے اقرار کر لیا، اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی ابن طالب، حضرت زید ابن حارثہ جو کہ غلام تھے، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، جو سب سے قریب لوگ تھے، سب سے قریبی دوست آپ کے حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت زید آپ کے غلام رہے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے چچا بھائی بھی تھے اور بعد میں آپ کے داماد بھی ہوئے، اور بی بی خدیجہ کا معاملہ آپ کو معلوم ہی ہے، تو یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی قریب والوں کے لیے جیتا اور جاگتا نمونہ ہوتی، اس کے قول اور اس کے فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیڈرشپ آگے بڑھتی ہے تو چانسز کو دیکھتی ہے، مواقع، اپارچونیٹیز، حالات اگر احتیاط کے ہیں تو احتیاط ہوتی، حالات اگر آگے بڑھ کے کام کرنے کے ہیں تو آگے بڑھ کے کام کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کے ہاں ہمیں یہ دور ملتا ہے کہ آپ نے شروع شروع میں جو منتخب لوگ تھے ان کو دعوت دی، خاندان والوں کو بتایا، ایک بہت بڑی کامیابی لیڈر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا خاندان اس کا پشپنا بن جائے، یہ انسانی تاریخ کا یہ سب سے اہم بلکہ اہم ترین فینومنا ہے کہ اگر پشپ خاندان ہو تو وہ جو بیکنگ ہوتی ہے نا وہ بہت کامیابی کی چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ نے خاندان والوں کو سب سے پہلے بلایا ہے، ان کی دعوت کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ویسے بھی قبائلی نظام تھا اور اس قبائلی نظام کو آپ کو فائدہ ہوا ہے، یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب قریش نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہے تو بنو ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ابو طالب کی جو گھاٹی ہے نا شیب ابی طالب ساتھ دیا ہے، بیکنگ آپ دیکھیں، یہ اس زمانے میں قوانین، تو اس لیے آپ نے اس کو باقی رکھا ہمیشہ کہ میرا خاندان میرے ساتھ رہے اور ہمدردیاں ان کی آپ کے ساتھ رہیں، تو یہ چیز بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اور جیسے حالات ہیں اس کے لحاظ سے آگے بڑھتا جائے۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے لیڈر کو کہ جو قریبی اپارچونیٹیز ہے اور کیا ہیں، مثال کے طور پر مکہ جو تھا ام القرا تھا، ایسا شہر جہاں سب لوگ آیا کرتے تھے، تو وہاں لوگوں کے آنے کی وجہ سے میلے لگا کرتے تھے، شورا جمع ہوا کرتے تھے، خطبہ جمع ہوا کرتے تھے، اور طرح طرح کے لوگ جمع ہوتے تھے، تو آپ اپنی بات کو وہاں رکھتے تھے اور اس سے آپ کی بات جو ہے ہر جگہ پہنچی۔ مکے کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایسا میٹروپولیٹن سٹی تھا جہاں آس پاس کو قرب و جواز کے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے بعد لیڈر کی ایک بہت بنیادی چیز یہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاں میں ملتی ہے آپ کی سیرت میں، اور اس لحاظ سے آپ کامیاب ترین قائد ہیں، کہ وہ حالات ایسے پیدا کرے کہ ایک دور ایسا آئے کہ لوگوں کا ریسپانس ایسا ہو کہ کہیں کہ آپ ہمارے ہاں جائیں. وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ آگے بڑھتا ہے اور ان جگہوں کو تلاش کرتا ہے جہاں اس کو ریسپانس ملے, جہاں اس کو ویلکم کیا جائے, جہاں اس کو خوش آمدید کیا جائے. اسی لیے بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ جو ہے, مدینے والوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہمارے ہاں جائیں. اور بلوانے کے لیے بھی باقاعدہ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا ہے کہ لوگوں اس کو تم لے کے جا رہے ہو, تمہیں معلوم ہے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو لے کے جانا عرب اور عجم سے جنگ ہے, یہ سمجھ لینا. لوگوں نے کہا تھا بھائی ہم حضرت موسیٰ کے فالوورس کی طرح نہیں ہیں, کہ جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے, جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں. نہیں, ہم تو آگے بڑھیں گے. اے اللہ کے رسول, آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں کود پڑیں گے. آپ نے دیکھا کہ اب مکے کے جو حالات ہیں اس میں اب ریسپانس نہیں رہا اور اپارچونیٹیز نہیں رہی. آپ طائف بھی گئے اور آس پاس کے علاقوں میں بھی گئے, تو مدینے والوں نے جو ریسپانس دیا آپ نے اس ریسپانس کو فوراً قبول کر لیا. اور یہی کامیابی ہوتی ہے لیڈر کی, کہ اس موقع کو غنیمت جان کر کے اس کو فوراً اختیار کر لے. پھر ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے قیادت میں, اور آپ کے ہاں میں ملتی ہے, کہ خود ہی نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اور اپنے سے پہلے ایک پورا ماحول تیار ہو جائے. اسی لیے ہجرت اسی کا نام ہے. اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لے تاکہ وہ کام آگے بڑھ سکے. اور سب سے اہم بات جو بڑی اہم ہے جو سمجھنا چاہیے, وہ یہ کہ لیڈرشپ کی بنیادی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک سینٹرل, جہاں نظام ہوتا ہے اس کا ایک سینٹر ہو, مرکز ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مکے میں دار ارقم تھا اور مدینے میں پہنچ کر مسجد نبوی. سب سے پہلے جو آپ مکے مدینے پہنچے ہیں اور آپ رکے ہیں, تو سب سے پہلے مسجد بنی ہے جو سب کے لیے مرکز ہو سکے اور لوگ وہاں پر جا کر کے نمازیں بھی پڑھ سکے اور آپ کی رہنمائی بھی لے سکے. تو یہ چیز ہے جو ہم جسے ہم کہتے ہیں مرحلہ وار آگے بڑھتی ہے. پھر قائد کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ قائد کا اپنی ذات پر اعتماد, کانفیڈینس, سیلف کانفیڈینس بہت بنیادی چیز ہے. یہ نہ ہو قائد ایسا نہ ہو کہ جسے جو جزبز ہو, جسے خود اعتمادی نہ ہو اور ہمیشہ گھبراتا رہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, لوگو انا اکثر الانبیاء تبا, میں انبیاء میں ان لوگوں میں سے ہوں گا, ان انبیاء میں سے ہوں گے جس کے سب سے زیادہ ماننے والے ہوں گے, میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے. اور بلکہ آپ فرمایا کرتے کہ میں وہ ہوں گا جو سب سے پہلے لوگوں کی شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. آپ فخر سے فرمایا کرتے تھے, آپ لوگوں کے سامنے فخر سے فرمایا کرتے تھے, انا عربکم وانا من قریش ولسانی لسانو بنی سعد ابن بکر. اے لوگوں, میری زبان تم سب میں سب سے زیادہ اچھی زبان ہے, کہ میں قریش میں سے ہوں اور میری زبان بنو سعد ابن بکر کی زبان ہے. یہ فخر اور یہ اعتماد آپ کا, آپ کہاں کرتے تھے لوگوں سے. مواقع پر, موقع پر آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا اپنی اس نعمت کو, اس افتخار کا اظہار کیا ہے. جب لیڈر کے اندر یہ اعتماد ہوگا تو ظاہر ہے اس کے فالوورس پر اس کا اثر پڑے گا. پھر اہم چیز جو آپ کے ہمیں ملتی ہے نظم العین سے وابستگی, یعنی یہ کہ آپ کی آئیڈیولوجی اور آپ کا نظریہ بالکل کلیئر تھا, آپ کو اس میں مکمل طور پر اعتماد تھا. اس لیے وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب آتے ہیں, آپ کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا بھتیجے کو سمجھاؤ, اس کے بعد کا تفصیل آپ کو معلوم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں, تو میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں. چچا سمجھ گئے کہ بھتیجے کا ڈیٹرمنیشن کیا ہے, اسے اپنی آئیڈیولوجی سے کتنی محبت ہے, اندازہ ہو گیا. اور آئیڈیولوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو بھی اس آئیڈیولوجی کی پختگی کا یقین ہو جائے. آپ کے دشمنوں کو بھی یقین تھا آپ کی آئیڈیولوجی پر کہ یہ جو بات کہتا ہے صحیح کہتا ہے, مخالفین بھی. اسی لیے ابو جہل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کیونکہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا اور دانشور آدمی تھا, اور اس سے باقاعدہ اس کے ساتھی نے پوچھا کہ ابو جہل تمہارا کیا خیال ہے؟ بولے جو بات کہتا ہے صحیح کہتا ہے, جس کی طرف دعوت دیتا ہے صحیح دعوت دیتا ہے, لیکن مخالفت تو کرنی ہے کیونکہ ہمارا خاندان اور ان کا خاندان ان میں مقابلہ چلتا ہے. دیکھیں آئیڈیالوجی پر معلوم ہے, دشمن کو بھی آئیڈیالوجی پر یہ یقین ہے کہ صحیح ہے. بلکہ ام المومنین حضرت حفصہ فرمایا, حضرت صفیہ فرمایا کرتی تھیں, جو ایک یہودی باپ کی اور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں, بعد میں ایمان لے آئیں. ام المومنین حضرت صفیہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ میرے باپ اور میرے چچا دونوں مدینے گئے, اور مدینے سے واپس آئے تو مجھے وہ ان کا مکالمہ یاد ہے, گفتگو باپ کی اور چچا کی, آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے, ہو تو آئے, خیال کیا ہے؟ کہا جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. یہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, جس کی بشارت ہمیں توریت میں ملی تھی, یہ ہماری کتابوں میں ملی تھی, یہ ہمارے انبیاء نے جس کی بشارت دی تھی, یہ وہی نبی تو ہے. لیکن ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ یہ بنو اسماعیل میں آ گیا, کیونکہ یہ بنو اسماعیل میں آ گیا. تو اس حد تک جو ہے وہ آئیڈیالوجی کلیئر ہو, بالکل صاف اور شفاف, کہ لوگ جان جائیں کہ اس آئیڈیالوجی کے اندر جان ہے, ایسے نہیں ہے. پھر ایک اہم چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے, کہ آپ کا اپنے پیروں جو فالوورز تھے نا, متبعین, ماننے والے, ان پر اعتماد. آپ اپنے ساتھیوں کی جس طرح سے حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے, یہ کتنا بہترین آدمی ہے, فلاں کے اندر یہ خوبیاں ہیں, ارے فلاں فلاں کے کیا کہنے. ایک ایک صحابی کو آپ نے انکریج کیا ہے, ان کے حوصلہ افزائی کی ہے, بلکہ یہ نہیں بلکہ قبیلوں کو انکریج کیا ہے آپ نے. قریش کے بارے میں کہا کہ قریش, قریش کے کیا کہنے, کہ قریش جدھر جائیں گے سب دنیا ادھر جائے گی, اچھے لوگ ان کے اچھوں کی پیروی کریں گے اور برے لوگ ان کے بروں کی پیروی کریں گے. قریش کی تو یہ خوبیاں ہیں. انصار کی تعریف کیا کرتے تھے, ایک مرتبہ انصار کی عورتوں کی تعریف کی, نعم النساء نساء انصار لا یترددن ان یتفقہن فی الدین. ارے عورتیں تو انصار کی عورتیں ہیں, کیا ہی خوب ہیں انصار کی عورتیں, ان کے اندر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا, ان کے اندر کوئی تردد نہیں ہوتا, انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں. یہ خوبیاں آپ نے عورتوں کی تعریف کی اور انصار کی تعریف کی, اور بلکہ فرمایا, آپ نے انصار کو فرمایا تھا کہ انصار تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا, ارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں, تم اس وادی میں چلنے کو ترجیح دوں گا جہاں انصار چلتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا تھا انصار کی جو تعریفیں آپ نے کی ہیں, ان تعریفوں کو جب پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انصار کا آپ نے دل موہ لیا تھا. پھر لیڈرز کی ایک بات بنیادی یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو اس کے کیڈر میں جو لوگ ہیں, یعنی اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق اور ان کی حیثیت کے مطابق اور ان کے ٹیلنٹ کے مطابق ان کو استعمال کریں. ذرا آپ دیکھیں حضرت ابو بکر مدینے ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کہتے ہیں رک جاؤ, سب لوگ جا رہے ہیں, حضرت عمر بھی چلے گئے, سب چلے گئے, حضرت عمر بھی چلے گئے, اور اپنی شان سے گئے, کہا کہ جسے اپنے بال بچے یتیم کرانے ہوں وہ عمر کے مقابلے کو نکلے, میں مدینے جا رہا ہوں. تو آپ نے وہ آپ کی طرف سے ظاہر منشا ہوا, جاؤ, کیونکہ یہ اسی صلاحیت کے آدمی تھے, گھبرا جائیں گے سب لوگ. لیکن ابو بکر کو روک لیا, کیونکہ ابو بکر جو تھے انہیں ثانی اثنین بننا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بننا تھا, کیونکہ جو کلائمیکس ہے سیرت کا وہ کلائمیکس ہے ہجرت. روک لیا اور پھر کہا کہ تمہیں, پھر جب آپ نے ہجرت کی ہے تو سب ساتھ لے کے گئے ہیں, ایتھما فی الغار, ثانی اثنین ایتھما فی الغار. آپ دیکھیں کہ یعنی ہجرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو کلائمیکس ہے وہ ہجرت, اور ہجرت میں وہ شخصیت ساتھ رہی ہے جس کو ساتھ رہنا چاہیے, تاکہ وہ آپ سے ہر دم جو ہے وہ انسپائر ہوتی رہے اور آپ کی لیڈرشپ سے فائدہ اٹھاتی رہے. اور بلکہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اس ہجرت میں بھی جو کلائمیکس ہے اس کی معراج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، ڈرنا نہیں، ڈرنے، یعنی یہ وہ آخری موڑ تھا جہاں آپ نے فرما دیا کہ آپ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ دیکھیں صرف یہی نہیں ہے، مکے کے اندر آپ جو جس شخصیت کو چھوڑ کر آئے ہیں امانت دینے کے لیے، حضرت علی، ان کی آپ نے تربیت ایسے ہی کی تھی کیونکہ حضرت علی آپ کے خاندان کے آدمی تھے اور آپ جانتے تھے کہ امانتوں کا معاملہ ہے تو یہ خاندان کا فرد ہی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے. تو آپ نے ان کی تیاری اس طرح سے کی تھی، ان کو چھوڑ کے آ گئے. آگے بڑھیے، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ہیں. بیعت رضوان کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو آپ نے جس شخصیت کو مکے والوں کے پاس بھیجا ہے، جبکہ لوگ سمجھ سکتے تھے کوئی اور بھی جا سکتا تھا، لیکن آپ جانتے تھے کہ حضرت عثمان اس موقع کے لیے غنیمت ترین اور بہترین آدمی ہیں. اور ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب بہت خطرناک تھا، پتہ نہیں مکے والے کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن عثمان کا خاندان چونکہ مکے میں تھا اور بڑے خاندان کے آدمی تھے اور اس کیلیبر کے آدمی بھی تھے، تو آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا ہے وہاں پر، حضرت عثمان کو وہاں بھیجا ہے آپ نے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں جو صلاحیت ہو اس کے لحاظ سے اس کا استعمال. پھر جو ایک اہم چیز ہے لیڈرشپ کے لیے اور قیادت کے لیے، وہ یہ کہ اس کے فالوورز کا اس پر اعتماد ہو. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کے سامنے تذکرہ آیا اور وہ صدیق کب کہلائے، یہ واقعہ ہمیں معلوم ہے معراج کے موقع پر. کہا کہ اگر فنا صاحب کہتے ہیں، اگر محمد کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں، وہ ہو کے آئے ہوں گے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہوں گے. یہ اعتماد اور یہ کانفیڈنس، اور بلکہ انبیاء تو کہا بھی کرتے تھے، انبیاء کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ قد لبستو فقد لبستو فیکم امرا، اے لوگو ایک زمانے تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں، ایک زمانے تک میں تم مجھے جانتے ہو میری سیرت. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اچانک نہیں آتا بلکہ معاشرے میں اس کی اٹھان ہوتی ہے اور وہ گزرتا ہے ان تمام مراحل سے، اسے لوگ جانتے ہیں کون ہے یہ، کون سی شخصیت ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اعتماد ہو، اور اعتماد کی بات آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو قریش کی طرف سے جو شخصیت آئی تھی، اس نے جو جا کے واقعہ بیان کیا ہے، کہا کہ لوگوں میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسرا کے درباروں کی شان دیکھی ہے، ان کے ماننے والوں کی شان دیکھی ہے، لیکن جو شان میں نے محمد کی اور محمد کی عزت کی جو میں نے شان دیکھی، اس کے فالوور کے درمیان جو عزت ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو اس کے فالوورز ہوں وہ اس پر مکمل اعتماد کرتے ہوں. پھر لیڈرز کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ جب خطرات آئیں، کیونکہ تحریک کے مراحل میں خطرات آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو اس میں اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جرأت اور بے باکی اسی کے اندر ہوتی ہے، اور شجاعت کا مظاہرہ سب سے زیادہ وہیں سے ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ مدینے میں کبھی شور ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے نکل کے باہر جایا کرتے تھے کہ کہاں سے کون آ رہا ہے، کون دشمن آ رہا ہے، اور ہم پریشان ہو جایا کرتے تھے. صحابیوں کا بیان ہے کہ آپ جنگ کے موقع پر ایسی جگہ کھڑا ہوتے تھے کہ جہاں اگر انسان دیکھے تو اس کا دل دہل جائے. جنگ کی قیادت کرنا آسان بات نہیں ہوتی، جہاں تلواریں چل رہی ہوں، خون کے قطرے اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، اس پورے منظر کو دیکھنا اور اس پورے منظر میں لیڈ کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے جنگ کا. اسی لیے ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب لڑائی پورے زور پر ہوتی تو ہم آپ کے پہلو میں پہنچ کر کے پناہ لیا کرتے تھے. پھر یہ کہ بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں نیپوٹیزم نہیں ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں اقربہ پروری. لیڈر جو کامیاب ترین لیڈر ہے اور آپ کے ہاں جو ملتی ہے جو چیز ہمیں، کہ اس کے ہاں اقربہ پروری، یعنی اپنے قریبی لوگوں کو نوازتا رہا ہو. اسی لیے وہ جو واقعہ ہے بنو مخزوم کی، ایک عورت نے چوری کی تھی اور آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو، کہا کہ اگر لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا. پھر جو ایک اہم چیز لیڈر کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ کارکن، اس کے جو کارکن ہوتے ہیں، ممبرس، فالوورس، اس کے کیڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں، تو ہر کسی کو یہ اندازہ ہو کہ یہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر کسی کے قریب ہو وہ. یہ نہ ہو کہ کچھ سے زیادہ محبت ہے اور کچھ کو نظر انداز ہو رہا ہے. اس لیے آپ کے بارے میں ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور آپ ایک ایک صحابی کے حالات سے واقف رہا کرتے تھے. آپ کی انفرادی جو ملاقاتیں تھیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو کنٹیکٹ تھا آپ کا، ماس کنٹیکٹ بھی تھا اور انفرادی کنٹیکٹ بھی آپ کا تھا. آپ اسی لیے جو واقعات آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان یہ ہے، سب سے بہترین خوبی یہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے. بات کیا تھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا، اس کے اندر یہ بہت خوبیاں ہیں، اگر یہ خوبی ہو گئی تو سب سے بڑی چیز تو اس کے لیے یہ ہے. یا کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نفاق یہ ہے، کبھی کہہ رہے ہیں فسق یہ ہے، کبھی کہہ رہے ہیں سب سے بڑی برائی یہ ہے. کسی آدمی سے کہہ رہے ہیں، وہ عام طور سے اس سے الگ کہہ رہے ہیں جو آپ نے دوسرے سے کہی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر کیا کمی ہے. اس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں. پھر ایک بات اور ہوتی تھی، جب آپ کارکنوں پر جب آپ تبصرہ کرتے تھے تو آپ تبصرہ نام لے کے نہیں کرتے تھے. یہ احتساب کا پہلو ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مراحل کی بات آئی تھی، مراحل یہ کہ آئیڈیالوجی بھی ہو، تنظیم قائم ہو، استحکام ہوتا رہے، اور ایک موقع آتا ہے جب تصادم ہوتا ہے، کنفلکٹ. ایک موقع تصادم کا بھی آتا ہے تحریکوں میں. تصادم آپ کی زندگی میں آیا اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس میں کامیاب ہوئے. پھر فیوچر لیڈر کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ جو مستقبل ہو، اس مستقبل کے بارے میں جہاں وہ خود پر امید ہو، اپنے کارکنوں کو بھی امید سے دلاتا رہے کہ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے آپ خندق کے موقع پر بھوکے ہیں، دو دو پتھر آپ کے پیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، فاقے سے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم سے بات ہو رہی ہے کہاں کہاں کی، یہاں تو حال یہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال سے جب زمین کھود رہے ہیں اور پتھر سے چنگاریاں، تو آپ کو قیصر و کسریٰ کے خزانے یاد آ رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے. وہیں پر آپ یہ دیکھیں، یہ ویژن دیکھیں، ویژن یہ ہے، نظریہ یہ ہے، یہ ہے آپ کا ذہنی افق، یہ ہے ویژن آپ کا کہ کہاں پہنچنا ہے. عدی بن حاتم سے کہتے ہیں کہ عدی تم نے ہمیں پسمانہ سمجھ رکھا ہے، کیونکہ عدی ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے. عدی ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. عدی ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت ملک فنا علاقے سے مکے کا سفر کرے گی اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی خوف نہ ہوگا. عدی تم سمجھتے ہو کہ ہم پسمانہ قوم ہیں، یہ دور آنے والا ہے ہمارا. اور حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے وہ دور دیکھا، میں نے وہ دور دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو کھولنے والا میں بھی تھا، اور میں نے وہ دور دیکھا کہ ایک عورت ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے نکلتی تھی، بے خوف و خطر نکلتی تھی، اور اللہ کے علاوہ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا. فیوچر جب بات کرے تو آدمی قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی بات کرے، بات کرے تو مکمل انقلاب کی بات کرے کہ صاحب ہمیں وہاں پہنچنا ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا، یہ نہیں کہ بس مایوس کر دے. یہ آپ کے ہاں. اور جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ عملی نمونہ کر کے دکھائے، وہ جو کہے وہ خود بھی کر کے دکھائے، ظاہر ہے. اس لیے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ سفر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جیسے صحابہ کام کرتے تھے آپ بھی ایسے ہی کام کرتے تھے. اگر ان کو فاقہ تھا تو آپ کہتے تھے مجھے آپ سے زیادہ فاقہ ہے، دو دو پتھر آپ کے بنے ہوئے ہیں. بات آئی اس کی، پھر یہ ہے کہ اس میں اقدام اور دفاع، دفاع اور اقدام دونوں چیزیں ہوتی ہیں جو واضح طور پر رہنی چاہیے. آپ نے دفاع کیا ہے، اپنی مدافعت کی ہے، ڈیفنس. مشرکین آپ پر حملہ آور ہوئے ہیں، دشمن آپ پر حملہ آور ہوا ہے، لیکن ایک دور آیا کہ آپ نے کہا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر حملہ آور ہوں گے نہیں ہوں گے، اس سال کے بعد اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، ولیکنکم تغزوننہم، اب تم جا کر کے ان پر حملہ آور ہوگے. اختتامی پوزیشن، اب ہم وہاں پہنچیں گے. جنگ خندق اور جنگ احزاب کے بعد آپ نے کہہ دیا تھا خلاص ختم، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تم چلو گے وہاں پر. ان کا دور گزر گیا. یہ ہوتا ہے اقدام کا مرحلہ، اور اس میں اس طرح سے امیدیں دلائی جاتی ہیں. کارکن سازی کے سلسلے میں وہ تمام بنیادی چیزیں، تنظیم ہے، اور بلکہ اس سے پہلے فکری استحکام، پھر اس کے بعد تنظیمی استحکام، اور اس کے بعد مختلف صلاحیتوں کے لحاظ سے لوگوں کا سے کام لینا، یہ ضروری ہیں. اجتماعیت جو ہے ایک بہت بنیادی، اجتماعیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. قیادت میں ایک اہم چیز ہے کہ قیادت اور قائد اجتماعیت پہ ایمفیسائز کرے، کہ جو بھی کام کرو مل کے کرو، منتشر طریقوں سے کام نہیں کرو. اس لیے آپ نے جگہ جگہ اس سلسلے میں رہنمائی دی ہے اور کہا کہ جو اجتماعی طریقے سے نہ رہا، جماعت کے ساتھ نہیں رہا، تو وہ منتشر ہے. جیسے بھیڑے منتشر ہوں تو بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے. بلکہ کہا کہ اگر کوئی تھوڑا سا شیور بھر بھی، ایک پورے کے برابر بھی اگر جماعت سے ہٹا تو گیا پھر وہ. آپ نے اتنی اہمیت دی ہے جماعت پر، اور کہا کہ فن ید اللہ عدل جماع یا مال جماع، کہ اللہ کا ہاتھ تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے. ایک اہم چیز جو آپ کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مواخات قائم کیا، اسلامک برادرہڈ. وہ مدینہ کا پورے حالات آپ کو معلوم ہے، کس کس طرح سے آپ نے ایک کا بھائی دوسرے کو بنا دی. تو بھائی بھائی بن جائیں، اور ایک دوسرے کے لیے اثار اور ترجیح کے قرآن نے بھی ان کی باقاعدہ گواہی دی ہے. یو سرون اعلیٰ انفسم ولو کانا بہم خساسا وما یوقا شوہ نفسی، یعنی یہ جو لوگ اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ان کو گھاٹا ہوتا ہے، اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا کے لے جائے، اس سے بڑھ کر اور کون ہے. یہ آپ کا یعنی انسانی تاریخ میں جو مواخات آپ نے قائم کی ہے، انبیاء کی تاریخ اٹھا کے لے جائیں، کھنگال لیں، بلکہ پوری انسانی تاریخ کھنگال لیں. جو مواخات کا سسٹم آپ نے قائم کیا تھا بھائی چارگی کا، انسانی تاریخ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. لیڈر کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کم صلاحیت والے بھی، زیادہ صلاحیت والے بھی، اور اسی کے لحاظ سے مختلف جسمانی صلاحیتوں کے لوگ بھی. تو آپ نے گفتگو کی، کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تو مقولہ ہے کسی صحابی کا یا کسی بزرگ کا، لیکن اہم بات ہے کہ آپ انسانوں کی مینٹلٹی کے مطابق بات کیا کرتے تھے. ایک صحابی آتے ہیں، عربی ہیں، بدو، آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہا کہ اسلام یہ ہے یہ ہے یہ ہے، چار پانچ چیزیں جو آپ نے بتا دی، جو بالکل بنیادی چیزیں تھیں. کہا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا، بس یہی کروں گا میں. تو آپ کہتے ہیں جسے اگر کسی کو اگر جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے. آپ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہے، جب آگے بڑھے گا تو تمام چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. پھر ایک لیڈر کی ایک بہت بنیادی چیز جو آپ کے ہمیں ملتی ہے لیڈرشپ میں، جب ہم دیکھیں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر افتخار تو کرے، فخر کرے، لیکن فخر جتائے نہیں، اور وہ ایسی شان نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب کتنا، لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے متکبر سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ اس میں نبی کون ہے. آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے چہرہ تھا، لیکن مجلس کا جو بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا آپ لوگ نہیں پہچانتے تھے. بلکہ جب آپ داخل ہوتے تو لوگ کھڑے ہوتے تو آپ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے حاضر طریق العجمین، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یہ کیا تم نے اپنا رکھا ہے. پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد کون ہے، لوگ پوچھا کرتے تھے محمد کون ہے. اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کے کی گردنیں نہیں بلکہ دل جھکے اس کے لیے. لیکن میں ایک اہم بات اور کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک اور جو خوبی ہمیں ملتی ہے آپ کی قیادت میں، وہ ملتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں بھی جھکی ہیں. بہت سے سرکش ہوتے ہیں لوگ، متکبر ہوتے ہیں نا، منافقین تھے، یہود تھے، اور مختلف لوگ تھے، مشرقین میں بھر طرح کے لوگ تھے، اور خاص طور سے مدینہ میں تو یہ واسطہ آپ کو پیش آیا کہ منافقین نفاق ان کا اندر تھا، لیکن ان کی گردنیں جھکی رہتی تھیں، سرکشی نہیں کر پاتے تھے. تو لیڈر ایسا ہو کہ لوگ گھبرائیں کہ اگر ہم نے اس سے اعراض کیا تو ہاں اس کا انجام کیا ہوگا. منافقین سب سے بڑا چیلنج تھے، لیکن نمازوں میں سب سے آگے رہتے تھے وہ، جو بھی کام کرتے تھے چھپ کر کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے. تو یعنی ایک لیڈرشپ میں یہ خوبی ہے کہ لوگ اس سے دب رہے ہیں. اس لیے لوگ کہا کرتے تھے جب آپ کو کوئی دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی. ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ استفسار کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ پیچھے آیا کہ جہاں ایک ایک صحابی کی انفرادی حیثیت آپ کو معلوم ہوتی تھی. افراد کی تیاری کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک بات آئی، اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ خلفائے راشدین جیسے لوگ جو آپ نے پیدا کیے، ان سب کے اندر اپنی اپنی خوبیاں ہیں. تمام خلفائے راشدین کے اپنے اپنے ٹیلنٹ ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں. ہر صحابی اور ہر خلیفہ راشد اپنی ذات میں اللہ کی نشانی تھا. آپ میں تیار کہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے معلمین پیدا کیے، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم جیسے مفسر اور محدث پیدا کیے، ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے سپہ سالار پیدا کیے، قاضی شریح جیسے جج پیدا کیے، ابو ذر غفاری جیسے دنیا سے بے رغبت رہنے والے زاہد اور عابد پیدا کیے. اور ابو ذر غفاری کو یہ بتا بھی دیا کہ ابو ذر تمہاری خوبی یہ ہے، تمہاری خوبی یہ نہیں ہے. آپ جانتے تھے ایک مرتبہ ابو ذر نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے فنا جگہ کا گورنر بنا دیجئے، مجھے فنا جگہ کا گورنر بنا دیجئے. آپ نے کہا ابو ذر انک ضعیف و انھا امانہ و انھا یوم القیامت خزی و ندامہ. ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو، یہ امانت ہے اور قیامت کے دن اس کی بنیاد پہ ذلت اور ندامت ہونے والی ہے. تو جو خوبی تھی ان کی ابو ذر کی، ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے آپ؟ ان کے تقوی کی، ان کے زہد کی، ان سے دنیا کی بے رغبتی کی. لیکن جان گیا کہ یہ اس کیلیبر کے نہیں ہے کہ جا کر کے کسی جگہ کا گورنر بن جائیں. تو آپ نے کام اسی طرح سے دیے ہیں. اسی لیے مردم شناسی آپ کے ہاں بنیادی چیز تھی. مردم یعنی افراد کو پہچاننا، آئیڈینٹیفیکیشن آف پرسنالٹیز. اسی لیے آپ دیکھیں آپ دعا کر رہے ہیں کہ امرین، عمر ابن حکم اور اپنی عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایمان لے آئے. آپ جانتے ہیں ان دونوں کی خوبیاں. آپ باقاعدہ دعائیں کر رہے ہیں، خاص دعائیں کی ہیں، اور اس دعا کی بنیاد پہ حضرت عمر ایمان لائے ہیں. اور پھر آپ نے جیسے میں نے بتایا آپ کے سامنے مختلف حیثیتوں سے مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں. اندازہ کیجئے، بات آ رہی تھی پہلے، آپ نے اپنے آنے سے پہلے یعنی بیت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے نا، تو اس میں مکے میں اپنا نائب بنا کر اور مبلغ بنا کر کسے بھیجا؟ مصعب ابن عمیر کو. آپ کی شباہت جیسے آدمی تھے وہ، ان کی شباہت بھی جیسی تھی، اور بہترین مبلغ اور بہترین دائی تھے. وہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری غائبانے میں اس وقت جو بنیادی تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے مصعب ابن عمیر جو ہے سب سے زیادہ مناسب آدمی ہے. تو آپ نے بھیج دیا تھا پہلے ہی بھیج دیا تھا ان کو. جا کر کے انہوں نے تبلیغ کیا، بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے تھے ان کی تبلیغ پر، آپ کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. اسی لیے آپ اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یا اپنے پورے دور کے بارے میں، یا بلکہ آپ نے تبصرہ کیا ہے پوری تاریخ پر، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. لیکن آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ معاملہ یہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ صاحب ہر زمانہ بہتر ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر اچھا. کوئی زمانہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بہترین لوگ تو وہ ہوں گے صحابہ، ان کا ایمان عجب و غریب ہوگا، جو تمہارے سب کے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا. تو یہ بھی آپ نے بتا دیا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ زمانہ نہیں آ سکتا، یہ جو اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں نا، یہ غلط کہتے ہیں. اس طرح نہیں کہنا چاہیے بات. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب تو وہ خلافت راشدہ نہیں آئے گی، اب تو حکومت الہیہ قائم نہیں ہوگی. یہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہہ دیا ہے کہ اب نہیں آئے گی یہ چیز؟ کیسے حالات ہوں، کیا زمانہ ہو، ہمیشہ بات آگے ہی کرنی چاہیے اور امیدیں دلانی چاہیے. آپ نے کہا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے کہ نہیں پتا جس زمانے میں جو آئے گا، اس کے جو حالات ہوں گے، اس کے لحاظ سے جو ایمان لائے گا، اس کے لحاظ سے جو کام کرے گا، اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارت دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ زمین کا چپا چپا، زمین کا گوشہ گوشہ، وہاں پر سورج کی کرنیں پہنچیں گی. یہ فرمایا آپ نے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کو اللہ نے اس مشن پہ معمور کیا ہے کہ اس کی کرنیں وہاں وہاں پہنچیں گی جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچے گی. تو یہ تو آئے گا دور، تو اس دور کے لیے ہمارے سامنے یہی حوصلہ اور یہی امیدیں نہیں چاہیے. جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دور نہیں آئے گا، آپ مکمل طور پر ایک جامع شخصیت تھے. ظاہر ہے کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ یت بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تو ظاہر آپ نے ہر لحاظ سے جو لیڈرشپ کی ہے اس میں ہر جگہ کہیں کوئی خلا نہیں ہے. یہ بات تو یقیناً آپ کے سامنے ہے. ایک بات جو بہت اہم ہے زبنجے کے سلسلے میں وہ یہ کہ لیڈر زمانے اور حالات کے لحاظ سے پریارٹیز طے کرتا ہے، ترجیحات، پریارٹیز. آج کیا کرنا ہے، پہلے کیا چیز ہے، بعد میں کیا چیز ہے، اس کے بعد کیا چیز ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی درجات بندی ہیں، گریڈیشن، صحابہ میں گریڈیشن ہے. یعنی باقاعدہ سب السابقون الاولون ان کا اپنا ایک مقام ہے، ہجرت سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا اپنا ایک مقام ہے، بدر میں جو شریک ہوئے ان کا مقام ہے، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مقام، خود قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جو ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں. بلکہ ایک صحابی ہیں حاطب بن بلتا، جن سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو خط بھیج دیا تھا، اور اس کے پیچھے ان کے سامنے کچھ مصلحت تھی. اللہ کے نبی نے جو ہے اس مصلحت کو سمجھا، تو آپ نے کہا تھا کہ حاطب بن بلتا جو ہے یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے. آپ سمجھ گئے تھے کہ بدری صحابیوں کا اپنا ایک مقام ہے، ان سے وہ غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے صحابہ میں بیت رضوان، بلکہ آزاد کے بیت رضوان سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، جیسے میں نے کہا کہ السابقون الاولون، اس کے بعد فخر مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، بدر سے پہلے ایمان لانے والے، بیت رضوان سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، یہ سب میں گریڈیشن ہے، درجات بندی ہے، اور اسی کے لحاظ سے آپ نے لوگوں کو اہمیت دی ہے. نگرانی اور احتساب کی جو بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو احتساب تھا، جب لوگوں کو آپ ان کی غلطیوں پر ٹوکا کرتے تھے تو پرسنلائز نہیں کرتے تھے، شخصیت کو باقاعدہ مثال نہیں دیتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ انداز تھا آپ کا احتساب کا. اہم چیز جو بہت اہم ہے لیڈرشپ کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز بہت نمایاں ملتی ہے، نمایاں ترین ملتی ہے، بلکہ پورے آب و تاب کے ساتھ ملتی ہے، وہ ہے شورائیت، مشورہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی تو ملتی تھی، ظاہر ہے اس میں تو آپ مشورہ نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں وحی نہیں ملتی تھی، ظاہر ہے آپ کا ویژن اور آپ کا ذہنی افق سب سے بلند تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو، مشورہ ہوتا تھا. اس لیے آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کیا ہے، اور بلکہ صحابہ نے پوچھا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا یہ کہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، میری رائے ہے، ذاتی رائے. تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہ خیمہ یہاں قائم ہونا چاہیے. آپ اس کو مانتے ہیں، صحابہ کے مشورے کو آپ مانتے ہیں. غزوہ احد کے موقع پر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مدینے کے اندر رہیں اور یہیں سے اپنے آپ کو اور یہیں سے دفاع کریں اپنا، لیکن نوجوانوں کی رائے تھی، کہا کہ نہیں باہر نکلیں گے. آپ نے ان کی رائے مان لی، اور کہا بھی کہ جب نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا، اس لیے آپ نکل گئے تو نکل گئے. صحابہ کی رائے تھی، شباب کی رائے تھی. جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کی خواہش تھی کہ چلیں ہم بھی اپنے جوہر دکھاتے ہیں، ایمان کی بات ہوتی ہے. آپ نے رائے مانی ان کی. اسی طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر تمام مشورے مانے ہیں، مختلف واقعات اس سلسلے میں. تو یہ پورا یعنی مشورہ اور شورائیت، یہ آپ کے ہاں بڑی بنیادی چیز رہی ہے. وامرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، اس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے. صحابہ سے مشورے لیا کرتے تھے اور ان مشوروں کو اہمیت دیا کرتے تھے، بلکہ ان کی تنفیذ کیا کرتے تھے، ان کو عملی طور پر آپ انجام دیا کرتے تھے. ایک اہم چیز جو عام طور سے لوگوں سے اجھل لیتی ہے، اور آپ کی زندگی میں یہ چیز ہمارے لیے بڑی قابل تقلید نمونہ، ظاہر آپ کی پوری زندگی قابل تقلید نمونہ ہے، لیکن اس کو بھی دیکھیں، اس شخص کو بھی. آپ نے اپنی زندگی کے اوقات تقسیم کر لیے تھے، رات کے اوقات میں کب عبادت کرنی ہے، کب تہجد پڑھنا ہے، اور کب اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ کی زندگی کے تین حصے تھے، عبادت کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور عام صحابہ اور عام زندگی، عام معاملات کے لیے. زندگی کے آپ کے پورے حصے تھے. اسی لیے صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اس میں عدم توازن کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کے ہاں بیلنس نہیں، تو کہا کہ لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا، انا اتقاکم للہ واخشاکم اللہ، فانی اصوم و افطر و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں جب، یعنی مراد ہے نفل روزے، یعنی میں مستقل روزے نہیں رکھتا، روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، سب کام کرتا ہوں. یہ نہیں کہ مسلسل جاگ رہے ہیں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری سنت ہے یہ، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ میں سے نہیں. یہ بیلنس آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، اپنے اہل عیال کو وقت دے رہے ہیں، صحابہ کو وقت دے رہے ہیں، اور جو دین کا کام ہے وہ تو ظاہر ہے پوری زندگی آدمی کی دین ہی ہے ویسے، اس کے لحاظ سے بھی آپ اس میں پرائیورٹیز طے کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کے نظام الاوقات ہم سب کے لیے انتہائی قابل تقلید نمونہ ہے. آخری چیز جو اس سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ کہ لیڈر کی ایک بہت بنیادی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے لیڈر تیار کرتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تیار کرو ٹریننگ دینے والوں کو، کہ میرے بعد کوئی خلا اور کوئی ویکیوم نہ رہے. اگر کوئی لیڈر انڈسپینسیبل بن جائے، ناگزیر جسے کہتے ہیں ہم، ناگزیریت، یعنی کوئی شخصیت اتنی ناگزیر بن جائے، بہت اللہ کے نبی تو اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ناگزیر تو ہوتے ہیں، وہ تو ایک بہت بنیادی بات ہے. یہ تو سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انبیاء، ظاہر ہے ان کے ہاں ناگزیریت جو ہے وہ تو اپنے لحاظ سے ہے ہی، لیکن ظاہر ہے اللہ کے نبی کو جانا تھا، ہمیشہ اللہ کے نبی نہیں رہتے. اس لیے آپ نے وہ افراد تیار کیے اور اس ترتیب کے ساتھ تیار کیے جو ضروری تھے. قرآن کریم میں جو آیا نا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اگر یہ مر جائیں اور قتل ہو جائیں تو کیا تم پیچھے مڑ جاؤ گے، چھوڑ دو گے دین کو؟ اس لیے کہا گیا تھا یہ، انک میت و انہم میتون، تمہیں مرنا ہے، ان سب کو مرنا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی زندگی ہی میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے اشارے کیے تھے، اس لحاظ سے تیاری کی ہے، اس لحاظ سے تربیت کی ہے، اور یہ قیادت کی بنیادی خوبی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی ہی بیماری کے زمانے میں امام بناتے ہیں. یہ اشارہ کیا تھا؟ اور پوچھتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھ لی؟ بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ مسجد جو تھی وہ آپ کے گھر کے برابر میں تھی اور بالکل لگی ہوئی تھی، اور خوش ہوتے ہیں کہ نماز ہو گئی اور ابو بکر نے امامت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ زندگی میں انسان اپنی ہی لیڈرشپ تیار کر جائے، اور دوسرے جو کیڈر کے لوگ ہیں ان کو تیار کر جائے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے جو کردار ادا کیا ہے آپ کے مرنے، آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کردار کا اور اس کیلیور کا کوئی شخصیت انسانی تاریخ میں نہیں گزری. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر جیسے انسان، جیسے انسان پر سورج آج تک طلوع نہیں ہوا. اس لیے جب آپ کے انتقال کے بعد، جب عرب کے اندر مدعیان نبوت پیدا ہوئے اور یہ فتنے ابھرے کہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور نبی پیدا ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر مصلحت سے کام لو، حکمت سے کام لو. تو ابو بکر کا انداز دیکھیے کیا کہتے ہیں، اور ویژن دیکھیے، ان کی اٹھان دیکھیے. کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، آج کانپ رہا ہے. خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کے لیے دیا کرتے تھے کہ وہ آج نہ دیں گے تو میں اس کے ان کے خلاف جہاد کروں گا. آپ کا یہ ڈیٹرمنیشن، آپ کا یہ کھڑا رہنا، اس نے تمام فتنوں کو دبا دیا. پھر حضرت ابوبکر کے بعد جس طرح کی شخصیت کی ضرورت تھی وہ شخصیت آئی. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب پروپوز کیا نام حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا، بلکہ اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں اور وہ زیادہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کہ جب صفیقہ بنی سعدہ میں جب یہ لوگ جمع ہوئے لیڈرز کو چننے کے لیے، خلیفہ چننے کے لیے، تو حضرت ابوبکر نے عمر کا نام پیش کیا اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا نام پیش کیا. تو ابوبکر عمر سے کہنے لگے کہ عمر تم قوی آدمی ہو، تمہارے اندر قوت ہے، طاقتور آدمی ہو، تم بنو. کہا کہ ابوبکر تمہاری فضیلت مجھ سے زیادہ ہے، میری طاقت تمہاری فضیلت کے ساتھ مل جائے گی تو بات بن جائے گی. اور ایسا ہی ہوا، تم صاحب فضیلت ہو، تمہارا مقام مجھ سے زیادہ ہے. یہ بات تھی. تو اسی لیے جب پروپوز کیا نام ان کا حضرت ابوبکر نے، عمر کا نام پروپوز کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے سخت آدمی ہیں. تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب ان پر بارے خلافت آ جائے گا تو خود بخود بیلنس آ جائے گا. اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. اس کے بعد پھر جو لیڈرشپ آئی، شورا جو منتخب ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت عثمان، انہی کا وہ مرتبہ تھا اور انہی کی وہ جگہ تھی کہ وہ اس کے بعد آئے، اور اس کے بعد حضرت علی آئے. یہ لیڈرز اسی طرح تیار ہوئے تھے خلفاء راشدین، جس حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے تقاضے اور ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو تیار کیا تھا. اس لیے میں اس سلسلے میں آخری بات جو آپ کے سامنے کہوں گا وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم خاص طور سے ہمارے سامعین میں اکثر و بیشتر لوگ تحریک اسلامی کے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو مرحلے ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور واقعات کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور منزلوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے مولانا الیاس علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے تبلیغی جماعت قائم کی ہے. اسلامی تاریخ کی، جدید ہندوستان کی اسلامی تاریخ کی بڑی عظیم شخصیت تھی، جن کے بارے میں مولانا مودودی نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے افراد کی جیسا تیاری کی اور جو ایمان پیدا کیا، صحابہ کی یاد تازہ کر دی. اور میں نے وہ، کیونکہ مولانا مودودی گئے تھے باقاعدہ میوات، اور وہاں انہوں نے جا کر کے ان افراد کو دیکھا تھا، کسانوں سے ملے تھے. مولانا مودودی کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے تھے جب ایک کسان نے کہا تھا کہ صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس مولوی نے آ کر کے ہماری کایا پلٹ دی اور ہم نے جو سیکھا ہم چاہتے ہیں دوسروں کو سکھائیں. مولانا مودودی کہتے ہیں میں نے جب اس کسان کے الفاظ سنے تو میں اس تصور میں گھوم گیا کہ صحابہ کرام اسی جذبے سے نکلے تھے، اور اسی جذبے سے ششار ہو کر کے دنیا میں نکلے تھے، اور اس شان سے نکلے تھے کہ ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا. پھر مولانا نے باقاعدہ تعریف کی کہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں اور اسلامی ہندوستان کی تاریخ میں اس تاریخ کو دہرایا تو مجدد الف ثانی نے یا سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے، اور اسی کی یاد مولانا الیاس نے اسی کی یاد تازہ کر دی ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی مراحل کیا چیز ہوتے ہیں. مولانا مودودی نے نظبۃ العلماء کے اندر اپنے ایک مقالہ پیش کیا تھا، اس میں اتفاق سے حسن اتفاق مولانا الیاس علیہ الرحمہ بھی موجود تھے. دو عظیم شخصیتوں کی یہ ملاقاتیں اور ایک جگہ ملنا ایک بہت بڑی تاریخ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مولانا الیاس جب اپنی اس مقالے کو پڑھ چکے تو مولانا الیاس اٹھ کر کہا، مولانا مودودی سے کہا، مولانا آپ مدنی زندگی کی تیاری کریں، میں مکی زندگی میں افراد تیار کر رہا ہوں. کتنے اہم اور کیسے جلیل قدر لوگ تھے. مراحل دیکھیے کہ آپ مدنی زندگی کی تیاری کریں اور مکی زندگی میں افراد تیار کر رہا ہوں. تو یہ وہ مرحلے ہیں جو انسانی تاریخ میں آتے ہیں، اور لیڈرز کے لیے بنیاد ہوتی ہے کہ لیڈر یہ دیکھے کہ ہم کس مرحلے میں اس وقت ہیں اور کس مرحلے میں ہمیں آگے پہنچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ مراحل وار آپ آگے بڑھتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ آیت پوری ہوئی، اس کا منشا پورا ہو اس آیت کا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دینوں پر، تمام ادیان پر دین غالب آ جائے. اللہ تعالی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اس کے ہر پہلو سے اور اس کے ہر گوشے سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.